السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ. آیت نمبر 261 سے آج ہم شروع کریں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، امين يا رب العالمين. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه، مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ایسی مثال ہے جیسے کمثل حبت انبتت سبع سنابل، کہ ایک دانہ بویا جائے اور اس سے سات بالیں نکلیں. سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئات حبا، اور ہر بال میں سو دانے ہوں. ابھی تک ہم بیچ میں جو پڑھ رہے تھے آخرت کے بارے میں بتایا گیا تھا، اور چونکہ پچھلی آیتوں میں انفاق ہی کی بات کی گئی تھی، اسی موضوع کو دوبارہ یہاں پھر جوڑا گیا ہے. دوسرے پارے میں اور تیسرے پارے میں بھی جو بات زیادہ ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ انفاق پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے. اور کیوں دیا گیا؟ کیونکہ کسی بھی معاشرے یا سوسائٹی کو بہتر بنانے کے لیے، اس کی اکنامیکل پوزیشن، اس کی معاشی پوزیشن یا اس کی مالی حیثیت بہترین ہونا چاہیے، اس سے معاشرے میں خود بخود خوشحالی ہوتی ہے. اور اگر معاشرے میں یہ بیلنس قائم رہے کہ مالدار لوگ نادار لوگوں کا خیال رکھیں اور اپنے مال سے وہ سمجھیں کہ اس میں ناداروں کا بھی حق ہے، تو خود بخود معاشرے میں ایک خوشگواری اور خوشحالی کا تاثر پیدا ہوتا ہے. اگر اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں کہ مالدار اور امیر لوگ صرف اپنی ضروریات پر خرچ کر رہے ہوں اور غریب اور نادار لوگ اپنی ضروریات کو بھی ترس رہے ہوں، تو اس سے ایک دوسرے کے خلاف بغض، کینہ، حسد اور نفرت کا ماحول پیدا ہوتا ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں خوشحالی ہو اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت کا ماحول پیدا ہو. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کا خیال رکھے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں کہ جو نفسا نفسی کا عالم ہے، کسی کو کسی کی کوئی خبر نہیں اور ہر کوئی صرف اپنے لیے جینا چاہتا ہے، تو ایسا معاشرہ اسلام پسند نہیں کرتا. آگے جو رکوع آ رہے ہیں، یہاں پر جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ یہ باتیں بتائی گئی ہیں کہ اگر مال و دولت کا انتظام اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا جائے تو معاشی مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا. ان میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اپنی ضرورت سے زائد مال کو اللہ کی رضا کے لیے ضرورت مند لوگوں پر خرچ کیا جائے، جس کو صدقہ و خیرات کہا جاتا ہے. دوسری بات بتائی گئی کہ سود کے لین دین کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، کیونکہ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے پھر ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا ہوگی. تو آگے کی تمام آیت میں جہاں سورہ بقرہ ختم ہو رہا ہے، سود کی حرمت بیان کی گئی ہے اور انفاق کی بہت زیادہ ترغیب دی گئی ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے سات بالیں نکلیں اور پھر ہر بال میں سو دانے ہوں. سنبلتن کا لفظ آیا ہے. سنبل آپ نے سنا ہوگا، اردو میں بہت سارے لوگ نام بھی رکھتے ہیں. یہ سنبلا کا لفظ ہے سین نون با سے ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں خوشہ یا کھیت کی بالیاں. اگر آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہوگا کسی کھیت میں، اگر آپ کی نظر پڑی ہوگی یا جب گیہوں کے جو بالیں نکلتی ہیں اور اس کو لایا جاتا ہے، تو ایسی لمبی لمبی وہ بالیں ہوتی ہیں اور ایک دانہ بونے کے بعد وہ بالیں وہاں سے نکلتی ہیں اور ہر بال میں سو سو دانے، اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو یہاں پر خرچ کرنے کی مثال بتائی گئی ہے کہ اگر کوئی خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی خاطر اللہ کی راہ میں صحیح جگہ پر خرچ کرتا ہے، تو اس کے خرچ کی مثال دانے یعنی گندم سے دی گئی ہے. تین باتوں کا خیال رکھنا یہاں ضروری ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں تو کیا چیز ہو اور کیسے دیا جائے اور اس کو قائم کیسے رکھا جائے. کیونکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ مال میرا ہے اور میں اسے جس طرح چاہوں خرچ کروں، لیکن نہیں، مال اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے اور اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق ہی خرچ کرنا ہے۔ مال کے تعلق سے دو نظریات پائے جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے ہماری محنت سے کمایا ہے، لہٰذا یہ مال کے، اس کو خرچ کرنے کے حقدار ہم ہیں اور ہم اس کو جس طرح چاہیں خرچ کریں۔ دوسرا گروہ جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، لہٰذا اللہ نے جو طریقہ بتایا ہے اسی طریقے پر اس کو خرچ کیا جائے۔ اور اسلام ہمیں تعلیم بھی یہی دیتا ہے کہ تمہیں اپنی ضرورت جتنی ہے تم اتنا خرچ کرو، ضرورت کو ختم کرنے کے لیے نہیں کہا گیا۔ یہ بھی نہیں کہا گیا کہ تم پورا مال اللہ کی راہ میں دے کر خود مفلس ہو جاؤ، نہیں، بلکہ تم اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کرو اور جو ضرورت سے زائد ہے یا اپنی ضرورت کو بچا کر اگر تم اللہ کی راہ میں دے سکتے ہو تو یہ اور بھی اچھی بات ہے۔ یہ بات وہی شخص سمجھ سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ پر، آخرت پر یقین ہو، جس کا ایمان جتنا پختہ ہوگا وہی اس بات کو سمجھے گا۔ آپ پر میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مال دینا یہ بہت بڑے دل گردے کا کام ہے، ہر کسی کے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں مال نہیں نکلتا۔ اور جو مثال یہاں دی گئی ہے بہت ہی خوبصورت مثال دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مثالوں کے ذریعے سے بات سمجھائی ہے۔ آپ دیکھیں کہ مال ہم کہاں کہاں خرچ کرتے ہیں، کیسے کیسے خرچ کرتے ہیں۔ ہم تو اپنی خواہشات اور ضرورت پر بے دریغ خرچ کر دیتے ہیں۔ جب ہم شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جب شاپنگ مال سے نکلتے ہیں تو ایک ایک کے ہاتھ میں 10-10 شاپرز ہوتی ہیں، شاپنگ بیگ ہوتے ہیں، اپنی ضرورت پر خرچ کرنے کے لیے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے اپنے والیٹ میں کہ انہوں نے کتنا خرچ کیا، لیکن جب اللہ کی راہ میں دینے کی بات آتی ہے تو گن گن کر دیا جاتا ہے اور ہزار خواہشیں یاد آ جاتی ہیں کہ ابھی تو فلاں بھی کام کرنا ہے، ابھی تو فلاں بھی چیز لینی ہے، ابھی تو یہ بھی کرنا ہے، ابھی تو وہ بھی کرنا ہے۔ تو یہاں پر ایک گندم کا دانہ، ایک کاشتکار کی مثال سے سمجھایا گیا ہے کہ ایک کسان اگر ایک دانہ بوتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس میں ماہر ہو۔ اگر ایک اناڑی شخص کو کہا جائے کہ جاؤ اور تم گندم کے کھیت کو یا اس کی کاشتکاری کرو تو اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا۔ تو یہاں پر ایک دانے سے 700 تک کا اجر کہا گیا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند احمد میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے کہ جب انسان اللہ کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرتا ہے، اگر وہ ایک درہم یا ایک دینار خرچ کرتا ہے تو اس کو 700 گنا اجر ملتا ہے۔ تو کسی بھی نیکی کے بارے میں آتا ہے کہ اگر انسان ایک نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو ایک نیکی لکھی جاتی ہے، بلکہ اگر وہ کر لے تو اس کو 10 نیکیوں کا اجر ملتا ہے۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے 1 سے لے کر 700 گنا کا اجر ہے بتایا گیا ہے۔ یعنی آپ اس کو ملٹی پلائی کریں اور سوچیں کہ آپ نے کسی بینک میں 1 ریال یا 1 روپیہ اپنا رکھوایا، اور آپ کو جب بہت سخت ضرورت ہے اس کی تو آپ کو 1 ریال کے یا 1 روپیے کے 700 روپیے مل گئے۔ کوئی بینک ایسا ہوگا کہیں؟ کسی بھی بینک کی پالیسیز اگر آپ دیکھیں، ہم سب جانتے ہیں کہ سود لینا دینا سب حرام ہے، لیکن جو اٹریکٹ کیا جاتا ہے آج کہ آپ اتنے پیسے رکھوائیے بینک میں، آپ کو 10 سال میں وہ ڈبل ہو جائیں گے۔ ڈبل کا تو لفظ ہمیں بہت آرام سے ملتا ہے اور اسی پر ہم ریجھتے ہیں، اور بلا سوچے سمجھے ہم بینکس میں اپنے ڈپازٹ کروا دیتے ہیں، فکس ڈپازٹ، جبکہ یہ منع ہے، حرام ہے۔ لیکن ہم یہ بینک میں رکھوانے کا نہیں سوچتے جو جہاں پر ہمیں جب کیش کی ضرورت ہوگی، جب ہمیں کرنسی کی ضرورت ہوگی تو ہمیں اللہ تعالیٰ 1 کے بدلے ڈبل نہیں دے گا کہ ہم نے 1 روپیہ رکھوایا تھا تو ہمیں 2 روپیے ملیں گے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں 1 کے بجائے 700 دیں گے۔ سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر کوئی اجر ہو سکتا ہے؟ لیکن ہماری نادانی کے کیا کہنے کہ ہمیں اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ تو جتنا اچھا دانہ ہوگا اتنی اچھی اس کی گروتھ ہوگی، اور وہ جب دانہ بویا جائے گا زمین میں تو جتنی اچھی زمین ہوگی، جس طریقے سے اس کو سینچا جائے گا، جس طریقے سے اس کی دیکھ ریکھ کی جائے گی، اتنا بہتر اس کا وہ پلانٹ نکلے گا، اور جتنا بہتر پلانٹ نکلے گا اتنے بہتر اس کے اوپر دانے لگیں گے۔ تو صدقہ اگر دینا ہے اللہ کی راہ میں یا خیرات اگر کرنی ہے اللہ کی راہ میں تو خلوص نیت کے ساتھ دی جائے، صحیح جگہ پر دی جائے اور پاک چیز دی جائے۔ یہ چیزیں ضروری ہیں، یہ شرائط ہیں مال کی، ادروائز صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک کا 700 گنا ہم کو اجر ملے، تو اس کے لیے پھر شرائط بھی ویسی ہی کڑی رکھی گئی ہیں کہ فی کل سنبلت میاتا حبہ، کہ ہر دانے میں، ہر بال میں پھر 100 دانے ہوں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ چاہتا ہے جس کے عمل کو اسی طرح افزونی عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے اور علیم بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ دینا چاہے تو اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، وہ جتنا چاہے دے سکتا ہے، جتنا چاہے بڑھا سکتا ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے کہ دینے والے پر ڈیپینڈ ہے کہ اس نے کس نیت سے دیا تھا۔ قرآن میں صدقات کے لیے کئی لفظ آئے ہیں، انفاق کا لفظ آیا ہے، اطعام کا لفظ آیا ہے، صدقہ آیا ہے، اور زکوٰۃ، ایتائے زکوٰۃ کا لفظ آیا ہے۔ اور یہ تمام چیزیں دراصل اللہ کی راہ میں دینے کے لیے آئی ہیں، اور اس کا اجر ہمیں بہت زیادہ بتایا گیا ہے۔ اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک پاکیزہ مال ہی پسندیدہ ہے، اور اسی کا اجر بھی ملے گا۔ ایک حدیث کا مفہوم اس طرح سے ملتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صرف پاک مال قبول کرتا ہے، تو جس نے اپنے پاک مال میں سے ایک کھجور برابر صدقہ کیا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اس کی یوں نشو نما کرتا ہے جیسے تم اپنے بچھڑے کی نشو نما کرتے ہو، حتیٰ کہ وہ کھجور پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، اور مسلم میں بھی یہ حدیث کو بیان کیا گیا ہے۔ یعنی اب آپ دیکھیں کہ جب اگر آپ خلوص نیت سے یہ کام کریں گے، اور اللہ کی راہ میں اگر آپ ایک دانہ یا تھوڑا سا مال بھی آپ دیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہاتھوں میں لے لے گا، اور اپنے ہاتھوں سے اس کو پروان چڑھائے گا، اور ایک چھوٹی سی کھجور کا اجر پہاڑ کے برابر بھی مل سکتا ہے۔ کہیں ملے گا آپ کو یہ پرسنٹیج؟ دنیا کے کسی بھی بینک میں آپ کو یہ پرسنٹیج نہیں ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ پرسنٹیج ہے۔ آپ اللہ کے یہاں رکھ کے دیکھیے، آپ دے کر دیکھیے اللہ کے یہاں پر اپنا مال، اور پھر دیکھیے کہ اس کا اجر کیسے ملتا ہے۔ اور یہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اس کو بڑھائے۔ تو اللہ کے نزدیک پاکیزہ مال بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ پھر یہاں پر جو مثال دی گئی ہے، بیج یا دانہ جس قدر بہتر ہوگا یا تندرست ہوگا، فصل اتنی ہی اچھی ہوگی۔ انفاق فی سبیل اللہ میں بیج یا دانہ انسان کی نیت ہوتی ہے دراصل، اور جس قدر خالص نیت ہوگی، اللہ کی رضا کے لیے ہوگی، اسی قدر صدقہ زیادہ پھلے گا، پھولے گا، زیادہ نشو نما پائے گا۔ تیسری چیز، صدقہ کوئی بھی مال سے نہیں کر سکتے، بلکہ صدقہ صرف اور صرف حلال مال سے ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حلال مال کا ہی صدقہ قبول فرماتا ہے۔ تو اس سے بہتر مثال اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ صدقات کو کئی گنا بڑھا کر پھر اجر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی خاطر کیا گیا تھا۔ اور حرام مال سے اللہ تعالیٰ صدقہ قبول نہیں فرماتا، کیونکہ ایک اور حدیث کا مفہوم اس طرح سے ملتا ہے کہ اللہ پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے۔ اسی طرح سے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذل لهم اجرهم عند ربهم، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے، لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، احسان نہیں جتاتے، ان کا اجر، لهم اجرهم عند ربهم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کوئی غم سے دوچار ہوں گے یا غمگین ہوں گے۔ منا میم نون نون سے ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں بھلائی یا پھر احسان جتلانا یا بھاری اور بڑا احسان۔ اور یتبع اونا کا لفظ پیچھے گزرا ہے تے بے این سے، پیروی کرنا، پیچھے آنا، فالو کرنا۔ تو جو مال خرچ کرنے کے بعد اس کے پیچھے احسان نہیں جتاتے، تو یہاں پر جو بات کی گئی ہے کہ مال کو قبول کرنے کے لیے ایک اور بھی چیز ضروری ہے، کچھ شرائط پیش کی جا رہی ہیں یہاں پر کہ اگر تم مال خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں اور اس کے پیچھے کوئی تم تکلیف یا اذیت نہیں دیتے ہو، کوئی احسان نہیں جتاتے ہو، تو ایسا مال اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہوگا؟ یہ ذرا مشکل کام ہے۔ انسان جذبات میں آ کر مال تو خرچ کر دیتا ہے، اللہ کی راہ میں انفاق کر دیتا ہے، لیکن اس کو بچائے رکھنا بہت مشکل ہے۔ اسی لیے کسی کا بہت ہی اچھا قول ہے کہ مال خرچ کرنا بڑی بات نہیں ہے اللہ کی راہ میں، بلکہ اس کا اجر محفوظ رکھنا بڑی بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مال اپنے ہو سکتا ہے بہت خلوص نیت کے ساتھ خرچ کیا ہو اللہ کی راہ میں، لیکن کچھ دن گزرے کسی کو دیکھا کرتے ہوئے آپ کے دل میں بڑائی آ گئی کہ اچھا فلاں نے خرچ کیا ہے، میں نے بھی تو کیا تھا، لیکن میری بات کسی کو نہیں معلوم ہے، اور آپ اس کا ذکر کر دیتے ہیں کسی کے سامنے کہ ہاں میں نے بھی فلاں وقت اتنا اتنا مال اللہ کی راہ میں دیا تھا۔ اب کیا ہوا؟ آپ نے جتلا دیا نا، آپ نے ظاہر کر دیا اس کو، یا آپ نے نیکی کا کریڈٹ کسی اور سے لینا چاہا، تو یہ کیا ہوا کہ آپ نے جو نیکی کی تھی یا جو آپ نے مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا، اب اس میں کمی آ گئی اس کے اجر میں۔ تو خرچ کرنا بڑی بات نہیں ہے، خرچ کر کے اس کے اجر کو محفوظ رکھنا بڑی بات ہے۔ تو اپنی تمام نیکیوں کے بارے میں سوچیں کہ کیا آپ نے جو نیکی کی ہے اس کو آپ نے بچا کر بھی رکھا ہے اپنے لیے آخرت کے لیے، اور خصوصاً مال کی بات، کیونکہ مال کے بارے میں انسان بڑا ٹچی واقع ہوا ہے، حساس واقع ہوا ہے، اور مال سے اس کو بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ لیکن جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، جن کو اپنے رب سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے، ان کے نزدیک پھر دنیا کی کوئی بھی چیز اہم نہیں ہوتی۔ وہ اپنی ہر چیز کو اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ کہاں کہاں اور کب کب ایسے ہوتا ہے کہ ہم اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ چونکہ یہ سورہ بقرہ چونکہ مدنی سورت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہجرت کر کے اس وقت مدینہ تشریف لائے تھے، اور ایک چھوٹی سی ریاست مدینہ کو بنایا تھا ان لوگوں نے، اور سب طرف سے حملوں کا ڈر تھا۔ یعنی آپ کی چھوٹی سی ایک ٹیم کو یا آپ کے جو لوگ تھے، آپ کے ساتھی تھے صحابہ کرام، تو آپ لوگوں کو یہ خوف تھا، یہ ڈر تھا کہ کہیں نہ کہیں سے حملہ ہوگا، اور ہوا۔ صرف دوسری ہجری میں ہی، ہجرت کے 18 مہینے بعد ہی، مکہ کے لوگوں نے مدینہ پر حملہ کیا، جنگ بدر ہوئی۔ تو یہ اس کا خطرہ پہلے ہی سے تھا کہ حملہ ہوگا، کیونکہ سارے لوگوں کی نظریں آپ پر تھی، ہر کوئی دشمنی پر تلا ہوا تھا۔ اب جنگیں ایسے ہی تو نہیں ہو جاتی نا، جنگ کے لیے بہت زیادہ ساز و سامان کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک سپاہی جنگ کب کرے گا؟ جب اس کے پاس ہتھیار ہوگا، جب اس کے پاس ساز و سامان ہوگا، جب اس کے پاس سواری ہوگی، جب وہ پیچھے سے آسودہ حال ہوگا، اور یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اس کے لیے ضرورت تھی کہ کچھ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور پھر خرچ کرنے کے بعد احسان نہ جتائیں۔ تو یہ بھی معلوم ہوا ہمیں اس سے کہ خرچ کرنے کے بعد بھی صدقہ ضائع ہو سکتا ہے، تو اس کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے پھر کیا کرنا ہوگا کہ جس کو دیا ہے اس پر اس کو تکلیف نہ دی جائے۔ اذن کیا ہوتا ہے؟ اذیت سے بنا ہے یہ، منم ولا اذا، کہ نہ احسان جتایا جائے اور نہ اس کو اذیت دی جائے، نہ اس کو تکلیف دی جائے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے اکثر کہ غریب رشتہ داروں کو جب مال دیا جاتا ہے، تو 10 دفعہ تو ہم دوسرے لوگوں کو بتا دیں کہ اچھا فلاں کو دیکھا ہے، وہ جو ڈریس پہنا ہے انہوں نے، یہ ہم ہی نے تو دیا تھا ان کو، یہ ہم کرتے ہیں۔ یا پھر کسی ہم نے کسی کو اچھی چیز دی تھی، یا اگر کوئی پہلے مستحق تھا اور بعد میں اس کو اللہ تعالیٰ نے اچھا نواز دیا ہو، اور اگر کہیں وہ ہمیں دکھتا ہے یا کہیں آتا ہے وہ ہمارے گھر، تو ہم ضرور 3rd پرسن کو بتائیں گے کہ ان کو دیکھا ہے آپ نے، بڑے بڑے بن گئے ہیں اب تو، یہ تو اتنے ضرورت مند تھے، ان کے گھر سارا راشن تو ہم ڈلواتے تھے، ان کی فلاں فلاں ضرورت تو ہم نے پوری کی، ان کے بچے تو ہمارے ذریعے پڑھتے تھے، ہم ان کے فیس پے کرتے تھے۔ یعنی ہم کسی کو اچھی حالت میں دیکھ نہیں سکتے، اور کہیں نہ کہیں ہم ضرور وہ نکال دیں گے، یعنی سامنے والے کی تذلیل ہم کرنا چاہیں گے اگر کوئی اچھی حالت میں دکھ رہا ہے تو، کہ اچھا فلاں کو تو وہ ہم نے دیا تھا، یا فلاں ہمارے وجہ سے آگے بڑھے۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ یہ اذن ہے۔ پھر دے کر احسان جتلانا، کہ منہ در منہ بات کرنا، یہ توقع رکھنا کہ ہم نے ان کی مالی سپورٹ کی ہے یا ہم نے ان کو مدد دی ہے تو وہ ہمیں سلام کریں، وہ ہم سے دبیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب دراصل من اور اذیت میں آ جائے گا۔ تو ایسا بالکل نہیں کرنا ہے. جس کو آپ نے جو کچھ دے دیا آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اب آپ کو کسی تھرڈ پرسن کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اگر اللہ سے اجر چاہتے ہیں, اجر آپ کا محفوظ ہو گیا, آپ کو مل جائے گا آخرت میں انشاءاللہ تعالی. لیکن اس کو بتا کر اور جتا کر اپنے مال کو اور اپنے صدقات کو ضائع نہ کرے. تو یہی بات یہاں فرمائی گئی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اور پھر اس کے پیچھے کوئی تکلیف نہیں دیتے, احسان نہیں جتاتے, تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس پھر محفوظ ہو گیا. ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ انہیں غم زدہ ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ جو انہیں بھیج دیا آگے وہ جمع کر کے رکھ لیا گیا. کیا کیا طریقے کار ہوتے ہیں ہمارے یہاں پر, کیسے رشتہ داروں کو ذلیل اور رسوا کیا جاتا ہے, کیسے غریب لوگوں کی عزت مٹی میں ملائی جاتی ہے, کیسے بتائیں گے آپ لوگ؟ جی ہاں, ہم کبھی بھی ایسے لوگوں کو جو ضرورت مند اور محتاج ہوتے ہیں, اگر وہ اچھے کپڑے پہن لیں تو ہم سے دیکھا نہیں جاتا اور ہم فوراً جتا دیتے کہ فلاں کا ڈریس فلاں کو ہم نے دیا تھا. تو کبھی جتائیں نہ, کبھی اس کا ذکر نہ کریں, کیونکہ آپ نے یہ اذیت دے دی. یہ ایسے رشتے دار آئیں تو ہم منہ بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں ان کو تو جب دیکھو جب ان کی ضرورت پڑی ہوتی ہے اور منہ اٹھائے چلے آتے ہیں. تو یہ بھی غلط ہے, ان کے ساتھ اچھی بات کی جائے. آگے کی آیت میں آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ وہی بات, قول معروف و مغفرتوں خیر, کہ ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سے چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے کوئی تکلیف یا اذیت ہو. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نس نس سے واقف ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا. وہ جانتا ہے کہ انسان کی کیا سوچ ہے اور انسان کیا چاہتا ہے, کس طرح سے وہ احسان جتاتا ہے. تو اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ احسان جتانے کو کبیرہ گناہ کہا گیا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے, مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہ کرے گا, کون ہوں گے وہ؟ نہ ان کی طرف رحمت کی نظر کرے گا اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا. آپ دیکھیں تین چیزیں کہی گئی ہیں, نہ قیامت کے دن ان سے بات کرے گا اللہ تعالیٰ, نہ ان کی طرف رحمت کی نظر ڈالے گا اور نہ ان کو پاک کیا جائے گا. کون تین لوگ ہیں وہ؟ ایک منان, احسان جتانے والا, دوسرا اپنا تہبند نیچے لٹکانے والا, اور تیسرا جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال فروخت کرنے والا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. آپ دیکھیں کہ ہو سکتا ہے ہم جھوٹی قسم کھا کے مال فروخت نہ کرتے ہوں, ہو سکتا ہے دوسری برائی بھی ہم میں نہ ہو, لیکن یہ برائی کہ مال خرچ کر کے اس پر احسان جتانا, یہ تقریباً ہر ایک میں پائی جاتی ہے. کسی نہ کسی طریقے سے یہ برائی ہر ایک میں آ جاتی ہے. تو اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں کہ مال خرچ کر کے اس کو جتائیں نہ, اس کا احسان نہ جتائیں. پھر یہ بھی بات آتی ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں کہا گیا, جو تین لوگوں کے بارے میں کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ نظر نہیں ڈالے گا, جن کو اللہ تعالیٰ پاک نہیں کرے گا, تو علماء کرام نے اس بارے میں کہا ہے کہ ایسے وہی لوگ ہوں گے جو کبیرہ گناہ کرتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ صدقہ کر کے احسان جتانا دراصل کبیرہ گناہ کا مترادف بننا ہے, تو اس سے پھر بچنا ہے. پھر اسی طرح سے صدقہ, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں صدقہ دینے کی کیا ضرورت, ہم خود اس کے محتاج ہیں. تو صدقہ دراصل یہ نفل صدقہ ہے, یہ زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے, زکوٰۃ صرف انہیں لوگوں پر فرض ہوگی جو اس کے اس تک پہنچتے ہوں, یعنی اگر ان کے پاس وہ صاحب نصاب ہو, اتنا مال ہو. لیکن صدقہ ہر ایک کو کرنا ہے, ہر مسلمان کو صدقہ دینا ضروری ہے. صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس کے پاس مال نہ ہو. جب آپ نے یہ فرمایا کہ مسلمان کو صدقہ دینا ضروری ہے, تو تب صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول, جس کے پاس مال نہ ہو, یعنی صحابہ سے صحابہ کا مطلب یہ تھا کہ پھر وہ کیا خرچ کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ ہاتھ سے محنت کرے, خود بھی فائدہ اٹھائے اور خیرات بھی کرے. صحابہ نے عرض کیا, اگر یہ بھی نہ ہو سکے, فرمایا اچھی بات پر عمل کرے اور بری بات سے پرہیز کرے, اس کے لیے یہ بھی صدقہ ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. پھر اس طرح سے ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ بھی بخاری کی حدیث ہے, آگ سے بچو, خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کرنے سے ہی ہو. اتقوا النار بشقت التمر, کہ آگ سے بچو, خواہ کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو. آپ دیکھیں کھجور کتنی چھوٹی سی چیز ہے, اس میں بھی کہا گیا کہ کھجور کا ٹکڑا ہی صحیح لیکن آگ سے بچو. تو لہٰذا صدقہ دینا بہت زیادہ ضروری ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے الکلمۃ الطیبہ صدقہ، کہ اچھی بات کہنا یہ بھی صدقہ ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اسی طرح سے جب اگر سائل یعنی کوئی مانگنے والا آئے تو اس سے نرمی اور شفقت سے بات کی جائے اور اس کی حالت سے چشم پوشی اور اس کی پردہ پوشی کی جائے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کسی کو دے رہے ہیں اور اس کو ذلیل کر رہے ہیں، اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں اور 10 لوگوں میں بیٹھ کر اس کی ضرورت بتا رہے ہیں کہ فلاں فلاں ہمارے پاس آئے تھے مانگنے کے لیے، تو یہ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اس سے بہتر ہے کہ تم کوئی بھلی بات کہہ دو، پھر صدقہ مت دو، کیونکہ وہ اس سے بہتر ہے. اسی طرح سے ایک اور حدیث میں یہ بات آتی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی بھی معروف یعنی نیکی کو حقیر مت سمجھو اگرچہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا ہی ہو. اور یہ بھی مسلم کی حدیث ہے. یعنی اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا یہ بھی کیا ہوگا؟ ایک نیکی، ایک صدقہ شمار ہوگا. کسی کو اچھا مشورہ دینا وہ بھی کیا ہوگا؟ نیکی میں شمار ہوگا. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں صرف مال ہی دے سکتے ہیں، نہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم دے سکتے ہیں. تو کوئی بھی نیکی کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں. اپنے کسی مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے مل لیں، یہ بھی صدقہ ہوگا. کسی کو اچھی بات بتائیں، یہ بھی صدقہ ہوگا. کسی کو اچھا مشورہ دیں، یہ بھی صدقہ ہوگا. یہاں تک کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا، وہ بھی کیا ہوگا؟ اللہ کی راہ میں نیکی شمار ہوگی اور اس کا بھی اجر ضرور ملے گا. تو یہاں پر فرمایا گیا کہ ہر حال میں صدقہ کیا جائے، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ دیا جائے. اسی طرح سے ایک آدمی نے اللہ کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ اجر کے لحاظ سے بہتر ہے، یہ بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا جو رمضان میں دیا جائے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. یعنی رمضان میں دینے سے کیا ہوگا؟ وہ اجر کے لحاظ سے بڑا ہوگا. اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا صدقہ افضل ہے. فرمایا تنگ دست جو اپنی محنت میں سے صدقہ کرے اور ان سے ابتدا کرے جو تیرے زیر کفالت ہوں. یعنی شروعات کہاں سے کی جائے گی؟ اپنے ہی گھر والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، کہ تنگ دستی کے باوجود اپنی محنت سے کما کر جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا اس صدقے کو سب سے افضل قرار دیا گیا. اسی طرح سے ایک دفعہ اور ایک آدمی نے آپ سے یہی سوال کیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے. آپ نے جواب دیا جو صدقہ تندرستی کی حالت میں کیا جائے جبکہ تو حرص رکھتا ہو اور فقر سے ڈرتا ہو اور دولت کی تما رکھتا ہو. لہذا صدقہ کرنے میں جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ جان لبوں پر آ جائے اور تو کہنے لگے کہ اتنا فلاں کو دے دو، اتنا فلاں کو دے دو، حالانکہ اس وقت اس کا مال نہیں ہوتا بلکہ اس کے وارثوں کا ہوتا ہے. یہ بھی مسلم کی حدیث ہے. اب آپ دیکھیں کہ ان احادیث سے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کون سا صدقہ افضل ہے اور یہ کیوں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسی حالت میں صدقہ کرو جبکہ تم تندرستی کی حال میں ہو اور تم حرص بھی رکھتے ہو کہ اگر میں خرچ کروں گا تو میرے پاس کمی ہو جائے گی اور تمہیں دولت کی لالچ بھی ہو، اس کے باوجود بھی تم صدقہ کرنے میں جلدی کرو. کیونکہ انسان کا حال کیا ہوتا ہے کہ جس وقت اس کی موت قریب ہوتی ہے اس وقت وہ کہتا ہے کہ اتنا فلاں کو دے دو، اتنا فلاں کو دے دو، اور جب دے کر کیا فائدہ، کیونکہ اب تو سب کا ہونا ہی ہے. ایک اور حدیث کا مفہوم اس طرح سے ملتا ہے، یہ بھی کتاب الزکات میں یہ حدیث ملتی ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جان لبوں پر آ جائے اور اس وقت انسان جو ایک درہم یا ایک ریال خرچ کرتا ہے تو وہ تندرستی کی حالت میں کرنا زیادہ بہتر ہے. کیونکہ اب تو معلوم ہے کہ جان آ گئی ہے لبوں پر اور جان جانی ہی ہے اور اب تو مال دوسروں کا ہونا ہی ہے، تو تندرستی کی حالت میں کیا گیا صدقہ وہ زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں اکثر لوگوں کا حال یہ ہے. ابھی آپ کچھ عرصہ پہلے ہندوستان کے کسی ایک شہر میں بہت ساری دولت بھی ملی تھی نا، آپ لوگوں نے اخباروں میں اور نیوز میں سنا ہوگا، بڑے بڑے مٹی کے گھڑے بھر بھر کر سونے کی اشرفیاں اور اس طرح کا بہت سارا مال دریافت ہوا تھا. تو یہ سب کیا چیز کا نتیجہ ہے؟ یعنی کیا انسان کی کیا چیز یہاں شو کی جا رہی ہے یا کیا چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو حرص اور تما ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ بس مال سینت سینت کر رکھے، جمع کر کر کے رکھے، اور وہ یہ سوچتا ہے خود بھی فائدہ نہیں اٹھاتا اور دوسروں کو بھی فائدہ نہیں اٹھانے دیتا. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی کیبنیٹ، ان کی الماریاں بھری پڑی ہوتی ہیں کپڑوں سے، خود بھی نہیں پہنتے ہیں، دوسروں کو بھی پہننے نہیں دیتے، اور یہ سوچ سوچ کر رکھتے ہیں کہ بعد میں پہنیں گے، بعد میں پہنیں گے، یہاں تک کہ وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے اور پھر اچانک ایک دن اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہ ساری الماریاں بھری کی بھری رہ گئی۔ فائدہ کس کا ہوا؟ آپ بتائیں کس کا فائدہ ہوا؟ جی ہاں، بہو میں جو آئی ہیں گھر میں، یا بیٹیاں، تو اگر آپ زندگی میں اس کو خود بھی استعمال کرتے اور استعمال کرنے کے بعد پرانا ہی صحیح اللہ کی راہ میں دے دیتے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر فرماتا ہے کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو، اگر تم پرانا مال بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہو تو اس کا بھی اجر تمہیں ملے گا۔ تو لیکن یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے، ہمارے گھر بھرے پڑے ہوتے ہیں، ہم کوئی چیز نہ خود استعمال کرتے ہیں نہ دوسروں کو استعمال کرنے دیتے ہیں۔ کئی لوگوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جن ان کے انتقال کے بعد ان کی کیبنٹ سے اتنی چیزیں نکلی، اتنی چیزیں نکلی کہ تصور تک نہیں کیا جا سکتا، اور زندگی میں ہم نے کبھی ان کو وہ چیزیں استعمال کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو یہ کیا کیا آپ نے؟ نہ خود فائدہ اٹھایا، نہ اپنی آخرت کے لیے کوئی توشہ جمع کیا، اور نہ دوسروں کو فائدہ اٹھانے دیا۔ تو وہی تو ہوتا ہے نا کہ انسان جمع کر کر کے رکھتا ہے، جوڑ کر کر جوڑتے رہتا ہے مال کو، اور پھر ایک دن دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کسی نے آج تک اپنا مال اپنے ساتھ لے کر گیا؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ کسی کی قبر میں اس کے وارثوں نے اس کا مال رکھا ہو لے جا کر، کہ نہیں ہمارے امی کو یہ چیز بہت پسند تھی، ہمارے ابا کو یہ چیز بہت پسند تھی، لہٰذا ہم قبر میں ان کے ساتھ رکھ دیتے ہیں۔ رکھتا ہے کوئی؟ نہیں رکھتا نا۔ تو پھر اس کو کیوں نہ زندگی میں استعمال کر لیا، کیوں نہ اللہ کی راہ میں دے دیا؟ تو یہ جو کنجوسی ہے اور یہ جو نفس کا شوہ ہے، یہ دراصل انسان کو نیکی پر ابھارتا نہیں ہے، مال خرچ کرنے نہیں دیتا۔ تو یہ دل کی تنگی سے ہم کو نکلنا ہے، دل کی تنگی سے ہمیں بچے رہنا ہے، تاکہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ اور کتنا فائدہ ہوگا نا اس وقت جب ہم دیکھیں گے کہ یہی مال جو آج ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا، اس کا اجر ہمیں آخرت میں ملے گا۔ اور اس وقت انسان چاہے گا کہ کاش میں نے سارا کا سارا اللہ کی راہ میں دے دیا ہوتا۔ لہذا کہا جا رہا ہے کہ ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے۔ قول معروف و مغفرت خیر من صدقت یتبعها اذى، کہ جس کے پیچھے دکھ ہو، واللہ غنی حلیم، اور اللہ بے نیاز ہے اور بردباری اس کی صفت ہے۔ غنی غین نون یا سے بنا ہے، بے نیاز ہونا، قانی ہونا، یا آسودہ حال ہونا، یا بے پرواہ ہونا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ یعنی اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو یا نہ خرچ کرتے ہو، یا پھر تم دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو، اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں، کیونکہ جو دے گا اسی کا فائدہ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ حاجت مند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر ایک کو نواز دے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندوں میں سے کون ایسا ہے جو خود آگے بڑھ کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو۔ کہ سامنے والا ضرورت مند ہے، آج اللہ تعالیٰ نے اس کو ضرورت مند بنایا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کا مرتبہ بلند ہو، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کو آزمانا چاہتا ہو۔ تو اسی لیے یہ کہ اللہ کی راہ میں مال دیا جائے تو اس کے پیچھے پھر من اور رضا نہ ہو، اس سے بہتر ہے کہ بھلی بات کی جائے۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جس کو دے رہا ہوتا ہے یا جس کی مدد کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ اس کا رویہ تھوڑا سا ترش ہو جاتا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ نہیں، اچھی بات کی جائے، بہتر بات کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کسی غریب کو ایک روٹی کھلا دیں تو اس پر احسان جتائیں کہ جس کی وجہ سے اس کی عزت نفس مجروح ہو۔ جیسے اسی لیے حدیث میں پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ اس دن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے بات بھی نہیں کرے گا اور نہ اس کو پاک کرے گا جو احسان جتاتا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمنی والاذی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر ضائع نہ کرو اس شخص کی طرح، کلذی یونفق مالہ ریاء الناس، وہ شخص جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، ولا یؤمنون باللہ، اور نہ آخرت پر اور نہ اللہ پر یقین رکھتا ہے، والیوم الآخری، اور نہ آخرت پر. ایک اور شرط یہاں بتائی گئی ہے، اور ایمان والا صلی اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اپنے صدقات کو ضائع نہ کریں، احسان جتا کر اور تکلیف دے کر، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے دیتا ہے. تبتلو کا لفظ ضائع ہے بتلا، بتلا کا مطلب ہوتا ہے ضائع ہو جانا، باطل ہو جانا، کیونکہ جو باطل ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ نابود ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو ایسا مال بھی کیا ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے، نابود ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، جو لوگوں کو دکھا کر دیا جائے، جو ریاکاری کے طور پر دیا جائے. اس لیے ہمیں حدیث سے معلوم ہوتا ہے ریاکاری کو شرک کہا گیا ہے. ایک حدیث کا مفہوم اس طرح سے آتا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ریاکاری ایسے ہے جیسے کہ سیاہ رات میں سیاہ چیونٹی سیاہ پتھر پر رینگ رہی ہو، تو کیا وہ کسی کو نظر آ سکتی ہے؟ نہیں نا. تو اسی طرح سے ریاکاری بھی انسان کے اندر ایسے ہی آتی ہے اور اس کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی. کوئی بھی کام کرنا تو اس لیے کہ لوگ اس کو دیکھ کر خوش ہوں، تو اس کو ریاکاری سے تشبیہ دی گئی ہے، اور اس کا انجام بہت ہی زیادہ خطرناک بتایا گیا ہے. اسی لیے نیت پہلے درست ہونی چاہیے کہ اللہ کی خاطر کر رہے ہوں، اور نیت کے ساتھ ساتھ اس کو محفوظ رکھنا بھی ضروری ہے کہ دینے کے بعد دل میں یہ خواہش پیدا نہ ہو کہ لوگ اس کو دیکھ کر تعریف کریں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن پہلا آدمی جس کا فیصلہ کیا جائے گا وہ ایک شہید ہوگا، اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں لایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی تمام نعمتیں جتلائیں گے جن کا وہ اعتراف کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو پھر تم نے کیا کیا، یعنی عمل کیا کیا؟ وہ کہے گا، اے اللہ میں تیری راہ میں لڑتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جھوٹ کہتے ہو، تم تو اس لیے لڑتے رہے کہ لوگ تمہیں بہادر کہیں اور تمہیں دنیا میں یہ کہا جا چکا. پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا جو اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں جا پھینکیں گے. پھر ایک اور شخص کو لایا جائے گا جس نے دین کا علم سیکھا اور لوگوں کو سکھایا اور قرآن پڑھتا تھا. اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتوں کے بارے میں بتائے گا جن کا وہ اعتراف کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، تم نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا، میں نے خود علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور قرآن پڑھتا پڑھاتا رہا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جھوٹ کہتے ہو. اللہ محفوظ رکھے، تم نے علم اس لیے سیکھا تھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، اور قرآن اس لیے پڑھا تاکہ لوگ تمہیں قاری کہیں، اور تمہیں دنیا میں عالم اور قاری کہا جا چکا. لہٰذا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا جو اسے گھسیٹتے ہوئے دوزخ میں جا پھینکیں گے. پھر ایک اور شخص کو لایا جائے گا جسے اللہ نے ہر قسم کے اموال سے نوازا تھا. اللہ اسے اپنی نعمتیں جتلائے گا جن کا وہ اعتراف کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ اسے پوچھیں گے، پھر تم نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا، میں نے ہر اس راہ میں مال خرچ کیا جس میں تجھے پسند تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جھوٹ کہتے ہو، تم تو اس لیے خرچ کرتے تھے کہ لوگ تمہیں سخی کہیں، اور وہ تم کو دنیا میں کہا جا چکا. پھر فرشتوں کو حکم ہوگا جو اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں جا پھینکیں گے. یہ مسلم کی حدیث ہے. آپ خود سوچیں، آپ کہیں سفر پر جا رہے ہوں، آپ کے پاس آپ کا والیٹ ہو، آپ اس میں آپ کے پیسے ہوں، آپ کے سارے کاغذات اس میں ہوں، اور آپ ایک ایسے شہر میں پہنچتے ہیں یا ایک ایسے ملک میں پہنچتے ہیں جہاں آپ کی کوئی جان پہچان والا نہ ہو، آپ کو وہاں کی زبان بھی نہ آتی ہو، اور وہاں پر اترتے سے ہی آپ کا وہ پرس آپ سے گم ہو جائے جس میں آپ کی شناخت ہے، جس میں آپ کا پاسپورٹ ہے، جس میں آپ کی کرنسی ہے، سب کچھ ہے، آپ بتائیں آپ کا کیا حال ہوگا؟ بے یار و مددگار. تو جو بھی کام کیا جائے، جو عمل کر رہے ہیں، اگر وہ عمل آخرت میں کام ہی میں نہیں آتا، اور کہہ دیا جائے اس شخص سے جو ساری زندگی دوڑ دھوپ کرتا رہا، ساری زندگی نیک کام کرتا رہا، لوگ اس کو بہت نیک سمجھتے رہے، لیکن جب وہ جائے اور قیامت میں وہ اس امید سے جائے کہ مجھے میرا مال، میری کرنسی، میرا شناخت نامہ سب کچھ مل جائے، اور اس وقت اس سے کہا جائے کہ تمہارا تو سارا کیا دھرا بیکار تھا، کیا حال ہوگا اس شخص کا، اب تو اس کے پاس پلٹ کر جانے کے لیے کوئی موقع بھی نہیں ہے۔ تو کیوں اپنی نیکیوں کو ضائع کریں، کیوں تھوڑی سی خواہش کے لیے اپنے اعمال کو ضائع کر دیں؟ بنت الاسلام نے اس سے بچنے کے لیے بہت اچھی ایک بات کہی تھی کہ کبھی آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہونے لگے کہ لوگ آپ کی تعریف کریں، تو اس وقت اپنے دل کو سمجھائیں کہ یہ لوگ، یہ حقیر سے لوگ، یہ میرے ہی طرح کے انسان میری تعریف کیا کریں گے، یہ تو میرے ہی جیسے لوگ ہیں، مجھے تو اللہ کی تعریف چاہیے جو ہمارا مالک خالق ہے۔ اگر وہ تعریف کر دے تو تب بات بنے، تو میں یہ دیکھوں کہ میں اللہ کی نظر میں کیسی ہوں، میں اللہ کی نظر میں جچ رہی ہوں یا نہیں، اللہ کے نزدیک میرا کام پسندیدہ ہے یا نہیں، کیا اللہ تعالیٰ میری تعریف فرماتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا ذکر کیا ہوگا اپنے فرشتوں کے درمیان۔ یہ سوچ اپنے اندر پیدا کریں، ہمیشہ ٹارگیٹ ہائی رکھیں اپنا۔ انسان کی تعریف سے کیا ملے گا؟ انسان آج ہو سکتا ہے آپ کی زبان پر تعریف کر رہے ہوں، آپ کے منہ پر تعریف کر رہے ہوں، پیچھے ہو سکتا ہے آپ کی برائی بیان کرے۔ تو ایسے انسانوں کی تعریف چاہیے ہی نہیں ہمیں، ہمیں کس کی تعریف مطلوب ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اسی طرح سے ریاکاری سے کیا گیا کام، اس کی بہت اچھی مثال دی گئی ہے، کسی بہت بڑے تابعی نے اس کی مثال دی تھی کہ جس طرح لکڑی کی تلوار جنگ میں کام نہیں آ سکتی، نہ دشمن پر اس سے وار کیا جا سکتا ہے، نہ دشمن کے حملے سے اس سے بچا جا سکتا ہے، ہاں لکڑی کی تلوار صرف اور صرف جلانے کے کام آ سکتی ہے۔ تو اسی طرح سے بغیر خلوص کے کی گئی نیکیاں، بغیر نیک نیتی سے کی گئی نیکیاں جلانے کے کام میں آ سکتی ہیں، صرف جہنم کا ایندھن بن سکتی ہیں، ہاں ہمیں جہنم سے بچانے کا کام نہیں کر سکتی۔ تو کیا فائدہ ایسی نیکیاں کر کے جو ہمیں جہنم سے نہ بچا سکے، جو ہمیں اس وقت فائدہ نہ دے سکے جبکہ ہم بہت زیادہ اس کے مستحق ہوں گے، ضرورت مند ہوں گے۔ تو ریاکاری سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ایسے شخص کی طرح مت کرو اپنے مال کو یا اپنے صدقات کو جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اور کیوں وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے؟ کیونکہ اس کا اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں ہوتا۔ یہ تو کافر کی مثال ہے، اور شروعات کیسے کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کہا جا رہا ہے کہ کام کافروں کے جیسے نہ کرو۔ اور کافروں کے کام کیا ہے؟ ان کی ساری دوڑ دھوپ دنیا کے لیے ہوتی ہے، سب کچھ۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، بہت دفعہ اخبارات میں تصویریں آتی رہتی ہیں، نیوز میں آپ دیکھتے رہتے ہوں گے، چیک دکھایا جاتا ہے فلاں ادارے کو، فلاں یتیم خانے کو، فلاں بڑے بڑے بہت مالدار آدمی نے، رئیس آدمی نے اتنے کا چیک دیا ہے۔ اور تصویریں صاف ایسی ہوتی ہیں کہ چیک دیا جا رہا ہوتا ہے اور اس کی تصویر دی جاتی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ کس کو دکھانے کے لیے دے رہے ہیں؟ ایک بہت اچھا چھوٹا سا وہ پڑھا تھا واقعہ میں نے کسی کتاب میں، این جی اوز جو بنتے ہیں نا، اور یہ جو بڑے بڑے گھرانوں کی خواتین ہوتی ہیں جنہیں کام تو کچھ ہوتا نہیں ہے اور صرف دکھانے کے لیے بڑے بڑے این جی اوز بنا لیتی ہیں، اور جس میں بہت زیادہ واویلہ مچایا جاتا ہے کہ ہم غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، تو وہاں پر ایسی خواتین کی تصویریں، وہ بتایا گیا تھا کہ پیچھے کیا چیز ہوتی ہے، کہ ساری خواتین اس بات پر وہ تھیں، یعنی ضد کر رہی تھی یا پھر وہ چاہ رہی تھی کہ ہماری تصویریں لی جائے اس وقت جب ہم بچوں کو کچھ چیز دے رہے ہوں، جب ہم غریب عورتوں کو کپڑے دے رہے ہوں، جب ہم ایسی جگہوں پر کام کر رہے ہوں، ویسی تصویریں ہماری آنی چاہیے۔ اس میں کسی ایک خاتون کی تصویر نہیں آئی، تو اس نے آپس میں تمام خواتین سے لڑائی جھگڑا کر لیا کہ تم سب نے تو اپنی تصویریں دے دی اور میری تصویر کہیں نہیں آئی۔ تو آپ دیکھیں کہ کس بات کا افسوس کہ لوگوں کے سامنے تصویر نمایاں نہیں ہوئی کہ ہم نے اچھا کام کیا۔ تو اسی لیے جو حدیث میں آیا نا، جو ابو ہریرہ کی حدیث ابھی ہم نے پڑھی، کہ اس میں کیا کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے یہ چاہا تھا کہ لوگ تمہیں دنیا میں کہیں، تمہیں دنیا میں مل چکا، اب آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، یہ سب سے مشکل کام ہے۔ اور یہ جو خیانت یا جو ریاکاری ہے، یہ ہمیں نہیں پتہ چلتا، شیطان کوئی اور اس پر کام کرے نہ کرے، لیکن وہ اس پر کام ضرور کرتا ہے، وہ پیچھے لگا رہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ نیکی کروا کے ضائع کر دے۔ اس سے کیسے برداشت ہو سکتا ہے کہ کوئی نیکی باقی رہ جائے انسان کی، کیونکہ وہ تو انسان کا دشمن ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جس انسان کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا، میں کیوں اسے جنت میں جانے دوں؟ تو آپ بھی اپنے دشمن کو سمجھیے, کیونکہ آگے اسی کی بات آ رہی ہے کہ کس طرح سے وہ ہمیں بہکاتا ہے, کس طرح سے ہمیں فحش کر برائی کا حکم دیتا ہے اور ہماری نیکیوں کو ضائع کرواتا ہے. تو ریاکاری سے بچا جائے. پھر اس کی مثال بتائی جا رہی ہے, فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا, کہ جس نے لوگوں کو دکھا کر خرچ کیا یا ریاکاری کے لیے خرچ کیا اس کی مثال کیسی ہے؟ اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی, اس پر جب زور کا مہ برسا تو ساری مٹی بہ گئی. وابل کا لفظ آیا ہے, وابل واو بے لام سے ہے, زور کی بارش کو کہتے ہیں, اور تراب اس سے پہلے جو لفظ آیا تھا تے رے بے مٹی کو کہا جاتا ہے, خشک مٹی جس میں نمی نہ ہو اور جب ہوا اس کو اڑائے تو وہ جدھر اڑائے ادھر اڑتی جائے, ایسی مٹی کو کہتے ہیں. اسی طرح سے وابل کا مطلب, وبلا کا مطلب جو ہوتا ہے زور کی بارش, شدت اور کثرت سے لگاتار بارش جو اپنے ساتھ سب کچھ بہا لے جائے, یا پھر بارش کا آخری درجہ. اسی طرح سلدا سواد لام دال سے ہے, صاف چٹان کو کہتے ہیں, چکنا پتھر یا سخت پتھر جس پر کچھ نہ اگے. تو جو مثال یہاں بیان کی گئی ہے, اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہر بات مثال سے سمجھائی ہے. پہلے گندم کے دانے سے بات سمجھائی کہ ایک دانہ بویا جائے اور اس کی 7 بالے نکلے اور ہر بال میں 100 دانے ہوں, تو 1 کا 700 ہو گیا. اب یہاں دوسری مثال دی گئی ہے ان لوگوں کی, وہاں پر ان کی مثال تھی جو اللہ کی خاطر اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو کس طرح سے بڑھاتا ہے. اب یہاں دوسری مثال دی گئی ہے جو مال کو یا اپنے اجر کو ضائع کر دینے والی مثال ہے, یعنی منفی جس میں سوچ ہوتی ہے, جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں کہ ایک چٹان تھی اور چٹان پر مٹی تھی. اب کاشتکار یہ سمجھے کہ اس چٹان پر مٹی ہے تو خوب گروتھ ہوگی اس پر, اچھی چیزیں اس پر نکل آئے گی, لیکن جیسے ہی بارش ہو تو کیا ہو, ساری مٹی بہ جائے اور صاف چٹان کی چٹان باقی رہ جائے. اس پر جب زور کا مہ برسا تو ساری مٹی بہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی. اس سے بہتر مثال کوئی اور ہو سکتی ہے؟ یہاں پر بارش سے مراد خیرات ہے اور چٹان سے مراد وہ نیت اور جذبے کی خرابی ہے جس کے ساتھ خیرات کی گئی تھی, اور مٹی کی ہلکی تہ سے مراد نیکی کی وہ ظاہری شکل ہے جس کے نیچے نیت کی خرابی چھپی ہوئی تھی. تو اس مثال سے یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آ سکتی ہے کہ بارش کا فطری تقاضا تو یہ تھا کہ اس سے مزید روئیدگی ہو اور کھیتی اچھی طرح نشو نما پائے, لیکن جب زمین ہی ایسی نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے وہ اچھی نشو نما ہوتی, تو چاہے اوپر بارش کتنی بھی اچھی ہو وہ ساری مٹی بہ گئی, لہٰذا الٹا وہ نقصان دہ ہو گئی بارش اس کے لیے, اس چٹان کے لیے, کیونکہ وہ چٹان تھی مٹی نہیں تھی. تو اسی طرح سے اگر کوئی اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے, صدقہ دیتا ہے, تو وہ فائدہ نہیں دے گا اس وقت تک جب تک کہ نیت پاکیزہ اور خالص نہ ہو. لہذا ہر اچھے عمل کے لیے یا فائدہ مند عمل کے لیے نیک نیتی پہلی شرط ہے. اگر نیت نیک نہ ہو تو اوپر سے چاہے کتنا بھی آپ اس کو خوبصورت بنائیں, وہ سوائے ضائع ہونے کے یا باطل ہونے کے کچھ نہیں ہو سکتا. پھر اسی طرح فرمایا گیا, لا یقدرون علی شیء مما کسبوا, ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں, واللہ لا یہدی القوم الکافرین, اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا, اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ یہاں پر بات کی شروعات کی گئی تھی کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اور پھر مثال دی گئی کہ جو لوگ من اور عزا دے کر مال خرچ کرتے ہیں ان کا اللہ اور یوم آخر پر ایمان نہیں ہوتا, اور پھر جو بھی نیکی وہ کرتے ہیں اور جس میں کوئی خلوص نہیں شامل ہوتا, تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کافر کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. تو اس سے معلوم ہوا کہ کافر صرف وہی لوگ نہیں ہوتے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں, بلکہ کافر وہ بھی ہوتے ہیں جو ریاکاری کے کام کرتے ہیں, چاہے نام ان کے مسلمان ہی کیوں نہ ہو. اس سے بہتر مثال اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی. تو لہذا اپنے مال اللہ کی خاطر ایسے خرچ کریں کہ جس کی وجہ سے وہ باقی رہے, نہ کہ ختم ہو جائے اس کا اجر. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا. بخلاف اس کے جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات و قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے، وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ. تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک باغ ہو، اگر زور کی بارش ہو جائے تو دوگنا پھل لائے. فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی پھوار ہی اس کے لیے کافی ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے. بِرَبْوَا، رے بے واو سے ہے یہ، ٹیلا یا بلند جگہ کو کہتے ہیں، اونچا مقام. اور فَطَلٌّ، دیکھا جائے تو وابل کا اپوزٹ ہے فتل، شبنم کو کہا جاتا ہے، بوندا باندی، ہلکی بارش یا پھر پھوار. اور اس کے معنی ہم نے کیا پڑھے تھے پہلے، تیز بارش کے. وابل کا مطلب ہوتا ہے زور کی بارش، اور فتل کا مطلب ہلکی پھوار، شبنم. اب یہاں پھر مثال سے بات سمجھائی گئی ہے کہ ایک بہت ہی اچھا باغ ہو جو اونچائی پر ہو، اور بہت اچھی زمین ہو جس کی، اور جب اس کے اوپر بارش برسے تو وہ کیا کرے، دوگنا پھل لائے. کیوں؟ کیونکہ وہ اوپر ہے، سطح مرتفع پر ہے. اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ہلکی پھوار ہی سے بہت سارے اس میں پھل اور سب کچھ آ جائے. تو یہاں پر زور کی بارش سے مراد وہ خیرات ہے جو انتہائی خیر کے جذبے کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ کی جائے، اور ہلکی پھوار سے مراد ایسی خیرات ہے جس کے اندر جذبہ خیر کی شدت نہ بھی ہو لیکن پھر بھی اس کے اندر خیر ہو. تو اگر نیت اچھی ہوگی تو کیا ہوگا، اجر ہر حال میں ملے گا، اور اگر نیت اچھی نہ ہو تو پھر کیا ہوگا، وہ ضائع ہو جائے گا. حسن بصری کا ایک قول ایک کتاب میں بہت اچھا انہوں نے دیا تھا، کہ انہوں نے کہا تھا کہ اپنی نیت میں خلوص پیدا کرو، اور بری نیت سے بہتر ہے کہ تم بغیر نیت کے کام شروع کرو، کیونکہ بارہا ایسا ہوا ہے کہ بغیر نیت سے کوئی کام شروع کیا گیا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے نیتیں بھی درست کر دیں، یعنی اس نیت کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، تو پھر ایسا کام کم از کم قابل قبول ہوگا بنسبت بری نیت کے. تو پہلے سے ہی کیا کیا جائے، یا تو نیت اچھی کی جائے، یا اگر بغیر نیت کے بھی شروع کرتے ہیں تو بعد میں وہ نیت خود بخود اللہ کے لیے خالص ہو جائے گی، لیکن کم از کم وہ بری نیت سے بہتر ہوگی. کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے، اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ، کہ تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو، کس چیز کا، من نخیل و عنابی، جو نہروں سے سیراب ہو، اور کھجوروں اور انگوروں کا، ہر قسم کا پھلوں سے لدا ہوا ہو، تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس میں ہر قسم کے پھل ہوں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور وہ آ جائے عین اس وقت ایک تیز بگولی کی زد میں، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، جبکہ وہ خود بوڑھا ہو اور اس کے بچے بھی چھوٹے ہوں، کم سن ہوں اور ابھی کسی لائق نہ ہوں، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ، اور اس کو پکڑ لے ایک بگولا، یہ آ جائے وہ بگولے کی زد میں، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، اور پھر وہ بگولے کی زد میں آ کر جھلس جائے. اعصار کہتے ہیں، عین سواد رے سے ہے، لو گرد و غبار والی تیز و تند ہوا یا بگولا، اور دعفا دعاد عین فے سے ہے، ضعیف کمزور، بڑھاپے کو بھی کہا جاتا ہے. فَاحْتَرَقَتْ، حرقہ سے ہے جلنا یا جل کر راکھ ہو جانا، اور احسار دراصل وہ تیز تند ہوا جو فضا میں چکر کاٹے، جو غرد و غبار سے پر ہو اور آسمان کی طرف جس کا رخ ہو. اب ایک اور مثال یہاں بیان کی گئی ہیں، کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اسی طرح اللہ اپنی باتیں یا نشانیاں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے شاید کہ تم غور و فکر کرو. اس سے بہتر مثال اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی. یہاں پر بات بتائی گئی کہ ایک ایسا شخص جو بہت بوڑھا ہو چکا ہو، اور اس کے بچے بھی ابھی کم سن ہوں۔ وہ باغ لگاتا ہے اور باغ عین اس وقت جب کہ وہ پھل دینے والا ہو اس وقت وہ باغ بگولے کی زد میں آ جاتا ہے، تو اس کا کیا حال ہوگا؟ یہاں پر دراصل کمزوری کی شدت بتائی گئی ہے کہ جب انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا، کہ جب انسان قیامت کے دن اللہ کے آگے حاضر ہوگا تو یہ دراصل اس کا بڑھاپا ہوگا۔ اب وہ دوبارہ واپس دنیا میں نہیں آ سکتا، نہ ہی کوئی کام کر سکتا ہے۔ یہ اس کی وہ آخری حد ہوگی کہ اس نے سب کچھ اپنا اس باغ میں لگا دیا، اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کو کوئی سہارا بھی نہیں ہے، یعنی اس کے کوئی جوان بچے بھی نہیں ہیں کہ جو اس کو سپورٹ کر سکیں، اس کے بچے بھی کم سن ہیں، یعنی اب اس کے پاس نیکی کرنے کا کوئی ٹائم بھی نہیں ہے۔ تو اس مثال سے بات سمجھائی گئی ہے کہ جس وقت انسان کو اس وقت ضرورت ہوگی اور اس وقت اس کو پتہ چلے کہ تمہارے سارے اعمال ساری نیکیاں تو ضائع ہو گئیں، تو اس کا کیا حال ہوگا جبکہ اس کے پاس کوئی اور آپشن ہوگا بھی نہیں۔ اسی لیے نیت کی درستگی بہت زیادہ ضروری ہے۔ نیت خالص ہو انسان کی، اور جو بھی کام کرے وہ اللہ کے لیے کرے، اور پاکیزہ مال سے کرے، اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات۔ اور جو خیرات کو ہم بہت برا سمجھتے ہیں، تو خیرات دراصل برا نہیں، بری چیز نہیں ہے۔ خیرات کیا ہے؟ آپ یہ نہ سمجھیں کہ خیرات یا مال ہی خرچ کریں۔ آپ کیا اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں؟ آپ غور کریں اور سوچیں، ایک اچھی بات کسی کو بتائیں، ایک اچھی کیسٹ کسی کو دے دیں۔ ایک آپ دیکھیں نا کہ ہماری سوچ بہت لمیٹڈ ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ صرف مال ہی دیا جا سکتا ہے اللہ کی راہ میں۔ نہیں، آپ اپنا وقت، اپنا ٹیلنٹ، اپنی ساری چیزیں، جو بھی آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں وہ اللہ کی راہ میں لگائیے، اور پوری انسانیت کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچائیے، اور صرف سوچ ایک رکھیے کہ میرے اس کام سے اللہ راضی ہو جائے۔ آپ یقین جانیے، چاہے آپ پھر وہ مسلمان کے ساتھ کریں گی یا غیر مسلم کے ساتھ، آپ کو ہر کام کا اجر ملے گا۔ ایون آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ کوئی بہتری کا کام کرتی ہیں، اس کا بھی اجر آپ کو ملے گا، حالانکہ وہ خود آپ اپنی خواہش پر کر رہی ہوں گی، لیکن چونکہ آپ نے اللہ کی خاطر کیا ہے، آپ کا اجر محفوظ ہو گیا۔ تو آپ سوچیں، غور کریں، آپ لوگوں کا اسائنمنٹ ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں کیا کیا لگا سکتی ہیں۔ ایک اچھی کیسٹ کسی کو دے دیں، ایک اچھی کتاب کسی کو دے دیں۔ ہم سمجھتے ہیں نا کہ نہیں، وہ فلاں تو سنتے نہیں ہیں، اس لیے ہم کیوں کیسٹ پکڑائیں ان کو، یا ہم کیوں ان کو سی ڈی دیں لیکچر کی۔ نہیں، آپ دے دیں، ہو سکتا ہے ان کے گھر میں رکھی رہے گی، کسی دن ان کو خیال آئے گا اور وہ اٹھا کر وہ سی ڈی سن لے، اور ایسا سن کر بہت سارے لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں کہ ہم کو کسی فلاں نے یہ سی ڈی دی تھی فلاں لیکچر کی، ہم نے اس میں بات سنی اور ہم نے اپنی زندگی کو بدل دیا۔ تو کب کس وقت آپ کا کوئی کام آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، آپ کو علم نہیں۔ آپ ایک قدم آگے بڑھائیے، آپ کوشش کریے، آپ دیکھیں آپ کیا کر سکتی ہیں۔ کسی بچے کو دعا یاد کرا دیں، اپنے پڑوس میں یا اپنے گھر میں کسی کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، ان کو اچھے سے قرآن پڑھا دیں۔ کسی بھی، اگر آپ کو کہیں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کلاسز چل رہی ہیں قرآن سیکھنے اور سکھانے کی، کسی بھی نیک کام کے لیے، یا بچوں کو کوئی چیز سکھائی جا رہی ہو، آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کو، اڑوس پڑوس کے لوگوں کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو وہاں لے کر جائیں۔ آپ یقین جانے، اگر آپ ایک خاتون کو بھی، یا ایک اپنی کسی سہیلی، اپنے فرینڈ کو، یا کسی لڑکی کو آپ لے آتی ہیں کسی جگہ پڑھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے، الدالو الی الخیر کفائلی، کہ نیکی کی طرف بلانے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے خود وہ نیکی کی ہو۔ آپ کو نہیں معلوم کہ جس لڑکی کو آپ لا رہی ہیں اس کلاس کی طرف، دین کی طرف، وہ آپ سے بڑھ کر کوئی اچھا کام کرے، اور وہی چیز آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ تو اس بات کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں کہ کوئی نہ کوئی خیر کی بات، کوئی نہ کوئی چیز آپ اللہ کی راہ میں کرتے رہیں، اور پھر سوچ سمجھ کر کریں، ایسا کام کریں کہ جو لانگ ٹرم آپ کو فائدہ ملے۔ جس سے تین ہی چیزیں ایسی ہیں نا جس کا انسان کو مرنے کے بعد بھی فائدہ ملے گا، اور وہ کیا ہے؟ ایک تو نیک اولاد ہے جو آپ کے لیے دعائیں خیر کرتی رہے، دوسرا ایسا علم ہے جو آپ نے لوگوں میں دیا ہو اور عام کیا ہو، اور تیسرا وہ مال ہے جو آپ نے لگایا ہو اللہ کی راہ میں اور جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ تو آپ اس میں سے کون سا کرنا پسند کریں گی؟ اپنا مال اللہ کی راہ میں لگائیے، ایسے دینی ادارے جہاں پر دین کا علم عام ہو رہا ہو وہاں اپنا مال لگائیے، اور آپ یقین جانے کہ یہ بہت لانگ ٹرم پلاننگ ہوں گی آپ کی، کیونکہ جب تک وہاں پر دین کی اشاعت ہوتی رہے گی، کوئی کتاب چھپ رہی ہو اس کتاب میں اپنا سرمایہ لگائیں، تھوڑا سا صحیح. آپ کو جیب خرچ ملتا ہو، اگر آپ کو 50 روپے جیب خرچ ملتے ہو، آپ اس میں سے صرف 10 روپے لگا دیں، آپ اس میں سے صرف 5 روپے لگا دیں، یہ بھی بہت ہوگا. کیونکہ کھجور کا ٹکڑا کتنے میں آئے گا؟ شاید وہ تو ہمارے ہندوستان کے 1 روپے میں مل جائے ہمیں. تو اگر آپ 1 روپیہ بھی لگاتی ہیں اللہ کی راہ میں، یقین جانیے اگر اللہ نے چاہا تو وہ 1 روپے کے 700 روپے کر دے گا اللہ تعالیٰ. لیکن آپ بڑھیں، کوشش کریں، کسی کو بھی نیکی کی طرف لائیں. ٹھیک ہے آپ مال نہیں لگا سکتی ہیں، آپ نیکی کی تعلیم دے دیں، آپ ان کو نیکی کا راستہ بتا دیں، آپ ان کو لے آئیے وہاں پر، اس جگہ تک لے آئیے آپ جہاں پر دین کا کام ہو رہا ہو، جہاں دین سیکھا اور سکھایا جا رہا ہو. یہی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ سی ڈی دے دیں. آپ اپنے گھر میں راستے میں جب آپ جا رہی ہوں، گھر سے نکل رہی ہوں، اپنے بیگ میں کوئی 2-3 چیزیں رکھ کر نکلیں. آپ ایسے کارڈز ہم لوگوں نے چھپوائے ہیں، آپ کو سینٹرز پر مل جائیں گے وہ کارڈز جس میں کوئی نہ کوئی نیکی کی اور اچھی بات کی گئی ہے. تو وہ کارڈز آپ ان لوگوں کو دے دیں، کسی مسلم کو، کسی غیر مسلم کو کوئی اچھی سی ڈی دے دیں، یا کوئی نہ کوئی چیز آپ ساتھ میں رکھ کر نکلیں اپنے گھر سے اور راستے میں ضرور پکڑائیں. کوئی دن ہمارا ایسا نہ ہو جس میں ہم نے نیکی نہ کی ہو، جس میں صدقہ اور خیرات نہ کیا ہو. روز سوچئے کہ آج مجھے کیا کرنا ہے، یا کل کا میرا جو دن نکلے گا اس میں مجھے کون سی نیکی کا کام انجام دینا ہے، اور میں ایسا کام کروں جو میرے لیے ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. اور وہ دین کی تعلیم سے بڑھ کر اور کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. آتا ہے نا حدیث میں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو آپ کلاس تک لا کر چھوڑ دیتی ہیں کسی کو قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے، تو آپ نے بہت بڑا کام انجام دے دیا. آپ ایک کتاب میں چھپوانے کے لیے آپ اس میں اپنا صرف 1 روپیہ لگاتی ہیں، یہ بھی آپ نے بہت بڑا کام کر لیا. اگر آپ نے ایسے کسی ادارے میں یا کسی مسجد میں آپ نے اپنا تھوڑا سا سرمایہ لگا دیا، آپ کے جیب خرچ میں سے بچا کر آپ نے بہت لانگ ٹرم پلاننگ کر لی اپنے عمل کے اجر کے لیے انشاءاللہ تعالی. تو سوچئے، غور کریے، یہ آپ لوگوں کا اسائنمنٹ ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا دے سکتے ہیں. اور صدقات اور خیرات کا مطلب ہے کوئی صرف مال ہی نہیں دینا، اور خیرات کو کبھی برا نہ سمجھے. ہمارے یہاں خیرات کو بہت برا سمجھا جاتا ہے. تو خیرات دراصل نیکیوں سے نکلا ہے، خیر کی جمع خیرات. خیرات بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو سوچیں، غور کریں، اور لکھ کر لائیں اگلے ہفتے کیا کیا آپ کے پوائنٹس ہوں گے، اور اپنی ٹیچر کے پاس آپ جمع کرائیے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے وہ پلاننگ ہم تک پہنچے، تو ہم اس کو کتابی شکل میں شائع کریں اور وہ آپ کے لیے خود صدقہ جاریہ بن جائے انشاءاللہ تعالی. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون